أبا عبد الله يا أبا عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا صلوات على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین کے لیے تمام شہداء ملت اور سید آل جاوید زیدی سید وقار حیدر زیدی سید نیاز حسین رضوی صاحب کے تمام مرحومین کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ صلوات عنایت فرما دیجیے محمد والے محمد پر. آپ بیٹا ادھر آ جائیے تاکہ آنے والوں کو پریشان. ایدان محترم بات ہماری ہو رہی ہے انصار حسینی سے متعلق اور پھر ایک منٹ میں تکرار کرتے چلے جائیں. دو سال پہلے اشرہ پڑھا تھا جو نام باقی رہ گئے تھے تو اس بار طے یہ ہے کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو وہ تمام شہداء کا ذکر بلکہ انصار حسینی کا ذکر کیونکہ ان میں سے بعض شہید نہیں ہوئے لیکن انصار حسینی میں ہیں. جیسے آج ہم ذکر کریں گے کچھ ہستیوں کا کہ جو شہید نہیں ہوئے واقعہ کربلا میں, نہ واقعہ کربلا سے پہلے شہید ہوئے نہ واقعہ کربلا کے بعد شہید ہوئے لیکن انصار حسینی میں ان کا نام درج ہے. اس لیے ہم نے انصار حسینی اس کا عنوان قرار دیا ہے, شہداء کربلا قرار نہیں دیا, انصار حسینی. انصار حسینی سے مراد ہے کہ جس جس نے اس معرکہ کربلا میں نصرت کی جناب سید الشہداء کی ان سب کا کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کا ذکر ہو جائے. اگرچہ کہ یہ بات طے ہے کہ پھر بھی سب کا حق ادا نہیں ہو سکتا اور کوئی حق ادا کر بھی نہیں سکتا, لیکن بہرحال جو ہو سکتا ہے کہتے ہیں ہم ذرے ناچیز تو ہیں لیکن کوشش تو کر رہے ہیں اپنی, بہرحال ثواب میں اپنا نام تو لکھوا رہے ہیں, ثواب میں دفتر ثواب میں اپنا نام درج کروا رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے ہم نے یہی گفتگو میں ہی ایک سوال پیدا کر دیا لیکن ایک اور ایک لفظ کا معنی بہت ضروری ہے جس سے تھوڑا سا اشتباہ پیدا ہو سکتا ہے. اسی جو آیت کی ہم تلاوت کر رہے ہیں ہر روز تو اس میں ایک لفظ آ رہا ہے والذین آووا ونصروا. آووا یہ جمع کا صیغہ ہے, اس کا اصل جو ہے اوایوی, الف واو اور چھوٹی یہ ضربہ یضرب کا باب اوایوی. صرف اور نحو نہیں سمجھا رہا آپ کو لیکن ایک چیز محفوظ ہو جائے ریکارڈ میں آ جائے تاکہ معلوم ہو جائے لوگ, یہی اوایوی جو ہے یہ آوا گیا, باب افعال اکرما یکرمے کا باب جو کہلاتا ہے اس میں چلا گیا آوا. اب اس کو یوں کیجئے کہ جب ملائیں گے کسی مفعول کے ساتھ تو آول بیت گھر میں اتارا, فلاں کو ہم نے اپنے گھر میں اتارا یا گھر میں پناہ دی, یہ یوں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے آوو, یہ قرآن مجید میں اسی سورہ میں 72 آیت میں بھی آیا ہے. یہ ذرا سا اس لیے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ لفظ جب آتا ہے خاص طور پہ اسی کا بہت کم استعمال ہوا, جب کم استعمال ہوا تو جب آتا ہے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا تلفظ کیا ہے, اس کو پڑھنا. یہ فعل ہے آوو و نصرو, یہ آوو جمع کا صیغہ ہے. یعنی اب پورے ظرف تو نہ تو نہیں مجھے یہاں پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے تکرار کرنی لیکن اتنا میں نے بتا دیا آوو و نصرو, جن لوگوں نے ان اللہ والوں کو پناہ دی. کیونکہ اس سے پہلے آیت میں کیا ذکر ہے والذین ہاجروا وآمنوا وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور بس مومنین کی پہچان بتائی جا رہی کہ مومنین کون ہیں. مومنین وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر, جنہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی, جنہوں نے اللہ کے راہ میں قتال کیا جہاد کیا, اور آوو اور وہ بھی یہ تو مومن ہیں, وہ بھی مومن ہیں جنہوں نے ان لوگوں کو پناہ دی, ان لوگوں کو جنہوں نے والذین آووا ونصروا, جن لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں اتارا. یعنی تو زبان لغت کا ترجمہ کر رہا ہوں لیکن اصل میں کیا کہ جن لوگوں نے انہیں اپنے گھروں میں پناہ دیا, کہیں بھی پناہ دی, پناہ دی بھارت ان کو پناہ دی. جیسے اسی کا اسی سے آتا ہے جنت الفاہی الماوا, یہ ماوا یعنی ٹھکانہ, اسی سے کا بنتا ہے وہ ماوا یعنی ٹھکانہ بنتا ہے. اچھا وہ جو ہم نے کمار کے آوے کا ذکر کیا تھا وہ محاورے کا لفظ ہے, وہ اردو کا لفظ ہے کمار کے آوے میں, پہلی مجلس میں جو ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے کہ وہ محاورے میں کہا جاتا ہے، آوا جو ہے اردو میں کسی اور چیز کو کہتے ہیں، کمار جس میں اپنی اینٹیں ویٹیں پکاتا ہے، بھٹا جو ہوتا ہے اس کا، تو وہ کمار کا آوا کہلاتا ہے، لیکن وہ آوا یعنی محاورے میں ہے، لیکن اصل لفظ ہے یہ عربی کا، یہ لفظ کچھ اور ہے، اس کے معنی ہے آول بیت، یعنی اپنے گھر میں اتارنا، اپنی منزل میں اتارنا، یہ لغت میں بھی اسے تشریح کی جاتی ہے اس آول بیت، تو آوو کا اب ترجمہ میرا خیال ہے تشریح ذہن میں آ جائے گی لوگوں کے جب یہ سنیں گے کہ آو و نصر، قرآن مجید میں جتنی جب یہ لفظ آئے گا تو اس بات سمجھ جائیں گے آو یعنی وہ لوگ جن کو پناہ دی، یا جن لوگوں نے پناہ دی اور ان کو مہاجرین کو، یا وہ جو اسلام قبول کر کے آئے تھے اور بے گھر ہو گئے تھے، بے دیار ہو گئے تھے، ان کو گھر میں پناہ دی، آو و نصر یعنی مومنین، یا وہ ہیں جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، یا یہ ہیں جنہوں نے ان کی نصرت کی، ان کی مدد کی، اسی لیے کیا کہلاتے ہیں انصار، وہ مہاجرین کہلائے، یہ کیا کہلائے انصار کہلائے، آو و نصر اولئک ہم المومنون حقا، بس یہی مومن ہیں، یعنی حقیقی مومن کیا ہیں، یہی لوگ ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، اور انہی کے لیے اللہ کی مغفرت ہے، اور انہی کے لیے اللہ نے باعزت و باوقار روزی رکھی ہے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد،
اللہم صلی علی محمد محمد.
تو ابھی اس لیے بھی کیونکہ ہمارا موضوع یہ انصار حسینی، تو تھوڑا سا اس کی تشریح ہو جائے کہ انصار اور مہاجرین کا تذکرہ جو بار بار قرآن مجید میں ہے، تو اس مومن کے درجے پر آیا ہے، کبھی انصار نے جتایا نہیں تھا کہ ہم نے ان کو پناہ دی اور ان کو ہم نے ہجرت کی، ہاں ایک مقام پہ ایسا ہوا تھا، وہ مقام بتا دیں گے، کبھی وہ بھی ان کو احساس ہوا تھا کہ شاید ہماری دلازاری ہوئی تو اس پر اس موقع پر انہوں نے کہا تھا، لیکن پھر جب جیسے پیغمبر خطبی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلوات دی، چلیے ایک دو منٹ میں ذکر کر دیں تو جن لوگوں نے نہیں سنا ہماری زبان سے فائدہ ہی ہو جائے گا، حنین کے موقع پہ جب جنگ حنین ختم ہوئی اور مال غنیمت بہت زیادہ تعداد میں ہاتھ آیا، تو مدینے کے لوگوں نے دیکھا کہ حنین مکے سے گئے تھے نا لڑنے، یعنی فتح مکہ کے بعد ہوئے، وہاں سے مدینے سے مکے آئے تھے، مکے سے پھر معلوم ہوا کہ حنین میں یہ انہوں نے مار دیا تھا سفیروں کو، بنی حوازن بنی ثقیف نے، جو بھی واقعہ ہوا بہرحال، تو یہ وہاں پہنچے تھے، جنگ حنین ہوئی تھی تو مکے سے آئے تھے، تو مکے والے بھی اس میں شریک تھے، جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا تھا وہ بھی اس میں شریک تھے، تو اللہ کے رسول نے انہیں زیادہ دیا، یہ تمام تاریخوں میں یہی لکھا ہے، یہ کوئی میں الگ سے کوئی چیز نہیں پڑھ رہا، تو وہ ان کو زیادہ دیا مال غنیمت میں، تو مدینے والوں کو احساس ہوا کہ یہ مکے والوں کو زیادہ ملا، ہم تو مدینے سے ساتھ ہیں اور ہمیں جو ہے کم ملا، حضور کو کسی نے بتایا کہ ذرا رنجیدہ خاطر ہیں مدینے کے لوگ، تو آپ نے طلب کیا تاکہ دیکھو کیا چاہتے ہو، مال غنیمت چاہتے ہو یا رسول کو چاہتے ہو، مال غنیمت اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو یا یہ چاہتے ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ جائے، بس یہ سنا تو مدینے کے وہ انصار نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، کہا کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اللہ کا رسول چاہیے، یعنی اللہ کے رسول نے پیغام دے دیا کہ بھائی ان کو مال چاہیے تو میں نے دے دیا مال، تمہارے ساتھ تو میں جاؤں گا مدینے واپس جاؤں گا، مکے تھوڑی رہوں گا میں، تمہارے ساتھ واپس جاؤں گا، تمہیں کیا چاہیے، تو یہ ہے انصار کا کریکٹر، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، آئیے اب ان دو ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے جو کربلا میں شہید نہیں ہوئے، نہ پہلے شہید ہوئے نہ بعد میں شہید ہوئے، لیکن انصار حسینی میں ان کا نام درج ہے، پہلا نام ہے شریک ابن آور، شریک ابن آور، شریک آور بھی کہتے ہیں، بہت مشہور ہستی ہیں، یہ بصرے میں تھے، ابن زیاد کے پاس تھے، وہاں رہتے تھے، لیکن محب اہل بیت، شروع سے محب اہل بیت، جب یہ میں نے کل ذکر کیا آپ کے سامنے سلیمان ابھی رزین کا، ابھی روزین کا، یا ابھی رزین کا ذکر کیا آپ کے سامنے، غلام کا جناب سید الشہدا کہ جب یہ غلام پیغام لے کے گیا تو اب یہ منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں، میں کربلا کیسے پہنچوں، اپنے آپ کو پوشیدہ کیا تھا، اچھا اور وہ عزت بھی بہت کرتا تھا ابن زیاد، کیونکہ بزرگان بصرہ میں سے تھے، اشراف بصرہ میں سے تھے، عزت کرتا تھا، اور اس کو بظاہر ان سے کوئی خطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ مولا کائنات کے ساتھ تھے، پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اب یہ الگ رہ رہے تھے، بڑھاپا بھی تھا تو اس سے کوئی خطرہ بظاہر اس کو نہیں تھا، اور بلاتا بھی تھا، مشورہ بھی کرتا تھا، عزت بھی کرتا تھا، اب جس کی عزت ابن زیاد جیسا ملعون کرتا ہو تو سمجھ لو اس میں کوئی تو ایسی بات ہوگی اترگی والی، ورنہ وہ کسی کی عزت وزت نہیں کرتا تھا ابن زیاد، لیکن ان کی عزت کرتا تھا، اب جب ابن زیاد کو حکم آیا یزید ملعون کا، بھئی یزید کو تو لعنت بھیج سکتے نہیں، بھیج سکتے بھیج سکتے نا، بھئی یزید کو لعنت بھیج دیا کہ یہ سب پہ خود بخود پہنچ جایا کرے گی، صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر، عجیب یہ بڑا اچھا یہ بڑا عجیب سا مسئلہ ہو گیا ہمارے یہاں، آپ ظاہر ہے کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اسلام آباد میں ایک مولوی بیٹھ کے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہے، یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے. اچھا کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوئی؟ وہ جو یزید کو برا سمجھتے ہیں, امام حسین کو برا سمجھتے ہیں, ان کو تو تکلیف ہونی چاہیے تھی, ان میں سے بھی کوئی نہیں بولا. بس معلوم ہوا کہ اندرون خانہ درون خانہ یہ سبھی یزید کے دوست ہیں. ورنہ بھائی یزید پر بھی تو شور مچاؤ نا کہ یزید کو کیسے رحمت اللہ علیہ کہہ دیا, یزید کو کیسے, انہوں نے بھی وہ بھی نہیں بولے جن کے آبا و اجداد نے یزید کے خلاف پوری پوری کتابیں لکھ دی ہیں, ہے نا, امام پاک اور یزید پلید کتاب کتنی بڑی لکھی ہوئی ہے, وہ ان کی نسلیں بھی خاموش بیٹھی ہوئی. کیوں بھائی, یہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس حد تک بڑھ چکے ہیں بغض و انات کہ یزید کو چاہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا دو, چاہے امیر المومنین بنا دو, چاہے رحمت اللہ علیہ بنا دو, اس کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہوگا. ہاں یزید کو کچھ نہ کہا جائے, اصل ایجنڈا یہی ہے, کیونکہ اس نے مولوی نے تقریر کر دی نا, یزید رحمت اللہ علیہ کہہ کے, امیر المومنین کہہ کے, اس نے بتا دیا کہ ایجنڈا یہ کہ اس ملک میں کسی بھی طریقے سے یزید کو امیر المومنین بنوا دیا, تو بنا لو, تم کتنی کتابیں تو تمہارے بڑے لکھ چکے, تم بھی لکھ لو, لیکن یاد رکھو جو لعنت حسین نے اس کا مقدر بنا دی, تم ہزار بار بھی پیدا ہو تو اس لعنت سے پیچھا نہیں چھوٹتا یزید کا, کچھ بھی کرو, جتنے ہاتھ تر جتنے ہاتھ پیر مارنے مار لو, جتنی سازشیں کرنی ہیں کر لو, کچھ بھی کر لو, ہم تو میدان والے لوگ ہیں, میدان میں کھڑے ہیں بھائی, 1400 سال سے کچھ نہیں بگاڑ سکے ہمارے یہ نسل ان کی, ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے, کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے, اطمینان رکھو, کچھ بھی نہیں. یہ آتی ہیں وقتی موجیں اٹھتی ہیں پانی میں, بلبلے ہیں پانی کی, پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ اطمینان رکھو کہ جس کے مقدر میں لعنت ہے اس کا مقدر ہی بنی رہے گی, بے فکر رہو, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بڑی میرے ساتھ مشکل یہ دعا کیا کیجیے آپ, میں خیر سب کے لیے دعا کرتا ہوں, پروردگار جتنے بھی مریض ہیں سب کو صحت کامل و عاجلہ عطا دے. اب وہ جوش میں چاہتا ہوں کہ پرانا انداز آ جائے, لیکن پھر ایک دم سے مجھے, بہرحال میرے لیے بھی دعا کریں پروردگار, مجھے بھی صحت کاملہ دے دے. بات یہ کہ دل تو بہت کچھ کرنے کو چاہ رہا ہے, دل چاہتا ہے اور دل ہے بھی جوان, لیکن کیا کریں, وہ بقول احمد فراز کے دل کی کیا بات کریں, دل تو ہے نادان جانا, کیا کریں. اب وہ بہرحال جسم جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا, تو دعا کریں کہ صحت مل جائے انشاءاللہ, خدا نے چاہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, مار کا کوئی 2-4 دن کا تھوڑی ہے, جب تک زندہ ہیں, جب تک وہ وارث ہمارا پردے غیب سے ظاہر نہیں ہو جاتا, مارکا جاری ہے نا, مارکا جاری رہے گا, اس کے سامنے بھی جاری رہے گا, گھبرانے کی کون سی بات ہے, پر دعا کریں کہ اللہ صحت دے دے, تاکہ پھر جس طرح جی چاہتا ہے ویسے کام کرے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر یہ تو تھا جملہ معترضہ, اس کے بغیر مجلس آگے نہیں جانا چاہیے تھی, جانا بھی نہیں چاہیے تھی اس کے بغیر, یہ تو پیغام ہے نا, یہ تو آپ کو روز اور سب کو پیغام گیا, یہ سارا سب کو پیغام چلا گیا, کہ کوئی گھبرانے کی, اپنوں کو بھی ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں, دوسروں کو بھی بتا دیں کہ لعنت تمہارا مقدر, تمہارا مقدر ہی رہے گا. یہ جو تمہارا ایجنڈا ہے نا کہ یزید کو کسی طرح تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو بنا دو, کسی طرح یہ تمہارا ایجنڈا جس پہ تم کام کرو نا, کہ کسی طرح یزید کو امیر المومنین قرار دلوا دو, تو وہ تم کہو نا, تمہارے باپ دادا کہتے تھے تم بھی کہو, بنی امیہ کہتے تھے نا, لیکن ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں پڑا, بنی عباس نے آگے وہ جوتے مارے, وہ جوتے مارے, تمہاری قبر میں کھود کے پھینک دی ساری, ظالم نے ظالم کو مارا, تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, کوئی نہ کوئی آئے گا تم پر مسلط ہو جائے گا, کیونکہ ہم یہ کام کرتے بھی نہیں, قبریں بھرے کھودنے وودنے کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں جن کا کام ہے تاریخ میں پڑھ لو, کن کا کام ہے, کون قبریں ڈھونڈتے رہے تھے کھودنے کے لیے, کون ایک دوسرے کی قبریں کھودتے رہے, اور آج بھی کون صحابہ کرام کی قبریں کھود رہا ہے, اب بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا, کون ہے صحابہ کا دشمن, کس نے قبریں کھودی ہیں صحابہ کی, کس نے بے حرمتی کی صحابہ کی قبروں کی, وہاں خاموش, وہاں کوئی نہیں بول رہا, یزید کو القاب و اعزازات دیے جا رہے ہیں, کوئی نہیں بول رہا, اتنا شیعہ دشمنی میں آگے بڑھ گئے تم لوگ, اتنا بغض شیعہ میں آگے بڑھ گئے ہو کہ تمہیں اللہ رسول کسی کی کسی کے غضب کا کوئی پاس نہیں, کسی کے غیظ و غضب کا پاس نہیں رہا, کوئی دین نہیں رہا, کوئی ایمان نہیں رہا, ہماری دشمنی میں اتنا آگے بڑھ گئے ہو, چلو ہماری دشمنی میں تمہارے چہروں سے نقابیں تو اتر گئی, اتنا تو ہو گیا کہ ہماری دشمنی تمہارے چہرے بے نقاب ہو گئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو بات ہم کر رہے تھے جناب شریک ابن آور کی. تو جب یزید لعنت اللہ علیہ نے وہاں سے پیغام بھیجا ابن زیاد کو کہ تو اس کو کسی کے حوالے کر بصرے کو, اور کوفے کی ولایت سنبھال, کوفے کو سنبھال, اور جو سرکشی کرے اس کا سر اڑا دے. اس نے اپنے بھائی عثمان ابن زیاد کو والی بنایا کوفے بصرے کا. اور جب یہ چلا تو شریک ابن آور بھی ساتھ ہو گئے کہ اسی بہانے میں جناب سید الشہداء کے پاس چلا جاؤ. یہ جانتے تھے کہ یہ کتنا بڑا بدبخت ہے ابن زیاد, کتنا بڑا مل. تو یہ چاہ رہے تھے راستے میں تاخیر کرتے. ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ حسین سے پہلے پہنچ جاؤں, حسین سے پہلے میں کوفہ پہنچ جاؤں, ورنہ پھر حسین اگر پہلے پہنچ گئے تو کوفہ میرے قابو آنے والا نہیں ہے, پہلے میں پہنچ جاؤں قابو کر. یہ بےچارے جان کے تاخیری حربے استعمال کر رہے تھے شریک ابن آور. یہ چاہتے تھے کہ کس طرح جناب سید الشہداء پہلے پہنچ جائے, مگر وہ آگے بڑھتا چلا گیا, انہیں بھی چھوڑ دیتا تھا مجبوراً. پھر یہ وہاں پہنچے. جب یہ کوفے پہنچے تو جو اس نے چال چلی تھی وہ تو چلی تھی, رات کی تاریکی میں نقاب ڈال کے داخل ہوا, اندر جاسوس نے افواہ پھیلا دی کہ جناب سید الشہداء نہیں امام حسین آ گئے, تو لوگ حسین سمجھ کے پیچھے پیچھے نعرے لگاتے. یہ غصے میں داخل ہوا تھا اندر, وہیں سے پھر سب کو معلوم کہ ابن زیاد آیا, امام حسین نہیں آیا ابن زیاد آیا. یہی چاہ رہا تھا کہ پہلے میں حالات دیکھ لوں جانچ لوں, خیر وہ الگ بات. تو شریک ابن آور اس کے ساتھ دار الامارہ میں نہیں گئے, شریک ابن آور چلے گئے جناب ہانی ابن عروہ کے گھر. جناب ہانی ابن عروہ کے گھر مہمان بنے, ان کے دوست بھی تھے, اور وہاں پہ انہیں سارے حالات کا جائزہ لینا شروع کیا. اور وہیں پہ جناب مسلم بن عقیل بھی پوشیدہ تھے. اچھا وہاں جا کے بیمار ہو گئے, واقعتاً بیمار ہو گئے شریک ابن آور, اور شدید بیمار ہو گئے. ابن زیاد کو انہیں جب معلوم کروایا تو اس کو معلوم ہوا کہ ہانی کے گھر میں اور سخت بیمار ہے. تو اس نے کہا میں عیادت کے لیے آنا چاہتا ہوں. وقت مقرر ہوا تو شریک ابن آور نے جناب مسلم کو بلایا, اور جناب مسلم کو بلا کر کہا کہ موقع اچھا ہے, یہ مجھے دیکھنے آیا کہ جب میں پانی طلب کروں اس وقت آ کے اس کا کام تمام کر دیجیے. یہ منصوبہ بن گیا. اچھا تھوڑا سا جناب ہانی ابن عروہ کو اس میں تھوڑا سا وہ تھا, جھجک تھی کہ میرے گھر میں یہ قتل و غارت گری نہ ہو, لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا. لیکن آپ کے گھر کی خواتین نے, یہ بعد میں مورخین نے بھی لکھا ہے, میں بھی دیکھ رہا تھا کہ یعنی یہ ایک روایت یہ بھی ہے, سب جگہ یہ نہیں ہے لیکن یہ بھی ہے, اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ کہیں کوئی پڑھ لے تو یہ بھی ہے. گھر کی خواتین نے جناب مسلم سے درخواست کی تھی کہ مسلم یہ کام نہ کیجیے گا, ہمارے گھر میں یہ سب نہ ہو. تو لیکن جناب مسلم جو وجہ بیان کی وہ کچھ اور تھی. جب یہ آیا دیکھنے کے لیے, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, تو انہیں پانی طلب کیا لیکن جناب مسلم نہیں نکلے. پھر تھوڑی دیر بعد پانی طلب کیا, پھر وہ نہیں نکلے. تو انہیں نے کچھ ایسے جملے کہے جھنجھلاہٹ میں کہ ابن زیاد نے ہانی سے کہا, ہانی کہ ان کا ہزیان تو نہیں بکنے, کیا ہو گیا ان کو؟ ان کا نہیں, طبیعت خراب ہے, شام سے ایسی باتیں کریں, اس نے بچانا چاہا. تو اس کے غلام کو اندازہ ہوا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, یہاں کچھ منصوبہ ہے. جلدی سے اس نے کہا جلدی سے یہاں سے نکل, مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے. یہاں چلا گیا, نہیں معلوم. تو وہ جناب مسلم نکلے تو شریک ابن آور ذرا سا وہ کہ بھائی آپ نے کیا کیا, موقع گنوا دیا, اب کہاں وہ ہاتھ آئے گا. جناب مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ دو چیزوں سے مجھے حیا آئی, ایک تو میں اس گھر میں مہمان ہوں ہانی کا, میں نہیں چاہتا تھا کہ اپنے میزبان کو مشکل میں ڈالوں, میں اپنے میزبان کو مشکل میں ڈالوں. دوسرے مجھے اپنے چچا مولا علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول یاد آیا, کس طرح مخفی طور پہ کسی کو مارنا, اس میں تو باقاعدہ لفظ ترور لکھا ہے ترجمہ میں, یعنی دہشت گردی ٹیرر جس کو کہتے ہیں, کہ وقتی طور پہ مارنا, اس طرح سے منصوبہ بندی کر کے مارنا, یہ بہادروں کا اور مومن کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا, یہ بہادروں کا شیوا نہیں ہوتا, اور مومن ایسا کام نہیں کرتا کسی دھوکے سے اس طرح گھیر کے اس طرح سے مارے. کہ بس مجھے ہائے آئی, میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام کرو. کہا کہ بس تو نے میری بھی موت کا بندوبست کر دیا, اور اپنی موت کا بھی بندوبست کر لیا مسلم تو نے. لیکن خیر, اچھا ہوا یہ کہ شریک ابن آور اسی بیماری کے سبب سے انتقال کر گیا. میں نے کہا نا کہ شہید نہیں ہوئی ہے, لیکن ناصر حسین تو تھے نا, حسین کی مدد کا ارادے سے تو نکلے تھے. تو ان کا نام ہے شریک کا, کہ جناب انہیں پوری کوشش کی کہ اسی طرح ابن زیاد قتل ہوئے, تو انصار حسینی میں ان کا بھی نام آتا ہے, شریک ابن آور کا نام بھی آتا ہے. تو شریک اسی میں انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو یہ جنازہ پڑھنے کے لیے آیا, جنازہ پڑھا اس نے ابن زیاد نے. جنازہ پڑھنے کے بعد اسے اس سازش کا علم ہوا کہ بھائی شریک نے تو تیرے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. تو یہ بہت غصے میں ہوا, وہ کہتا ہے کہ اگر میرے باپ کی قبر کوفے کے راستے میں نہ ہوتی تو میں اس کو قبر سے نکلوا اس کی لاش کھنچوا دیتا، نکلوا کے گھسیٹواتا، کیونکہ اس کو ڈر یہ ہوا کہ بعد میں کوفے والے میرے باپ کی لاش کے ساتھ بھی یہی کریں گے، کہ اب اپنے باپ کی لاش کی بے احترامی کے ڈر سے اس کو چھوڑ رہا ہوں، ورنہ میں اس کی لاش نکال کے کھینچتا. اس کا قسم کھاتا ہے کہ آج کے بعد کسی کوفی کی نماز نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ان کا کچھ نہیں معلوم یہ کہاں کب کس کے ساتھ ہوتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو میں یہ میں نے اس لیے آپ کے سامنے ان کرداروں کو رکھا کہ انصار حسینی کی جو تعداد آپ کو زیادہ نظر آتی ہے نا، 115, 120, 145, 148, 185 تک، تو اس میں صرف وہی نہیں ہے جو کربلا کے میدان میں لڑ کر شہید، نہیں وہ تمام شامل ہیں جنہوں نے مدد کی ہے کہیں نہ کہیں، یعنی اس واقعہ کربلا سے پہلے یا بعد میں انوالو ہو رہے نا، واقعہ کربلا میں انوالو ہو رہے. وہ جو حسین کے کیمپ میں رہا وہ انصار حسینی کہلایا، وہ ناصر حسینی کہلایا، وہ سب امام حسین کے نصرت کرنے والے کہلائے. دوسرا کریکٹر ہے ترمہ ابن عدی ابن حاتم تائی، حاتم تائی کے پوتے ترمہ، حاتم تائی کے بیٹے عدی. عدی کے چار بیٹے ہیں، تین بیٹے ہیں طارف، طرفہ اور طریف، یہ تینوں جمل اور صفین میں شہید ہوئے، یعنی امام حسین کے مولا کائنات کے لشکر میں تھے تینوں. عین الطرائف، وہ جب یہ شام پہنچے تو اس نے اذیت دینے کے لیے پوچھا تھا، ان کی بینائی چلی گئی تھی عدی ابن حاتم کی، تو پوچھا تھا عین الطرائف کہاں ہیں وہ تیرے بیٹے، جمع کر کے اس نے کہا طرائف یعنی طارف، طرفہ اور طریف، اور ترمہ چھوٹے تھے جو واقع کربلا تک زندہ رہے. کہا نا طرائف کہاں ہیں وہ تیرے بیٹے، تو اس نے بڑے اطمینان سے عدی ابن حاتم نے جواب دیا کہ وہ علی کے ہم رکابی میں جمل اور صفین میں شہید ہو گئے. تو پھر اس نے پھر دوسرا زخم لگایا، کہتا علی نے انصاف نہیں کیا تیرے ساتھ. چونکہ عدی ابن حاتم، کیوں کیا انصاف نہیں کیا؟ کہا دیکھ تیرے بیٹے شہید ہو گئے اور علی باقی رہے، تیرا گھر اجڑ گیا. ایسے نا پن کرتے تھے نا لوگوں کو، اکساتے تھے علی کے خلاف، تیرے بیٹے تو مر گئے شہید ہو گئے، علی بھی باقی، علی کے بیٹے بھی باقی. تو غصے میں عدی ابن حاتم نے اس بڑھاپے میں کہا تھا کہ غلط کہا تو نے، میں نے انصاف نہیں کیا علی کے ساتھ، کہ علی اس دنیا سے چلا گیا اور میں زندہ ہوں. یہ تھے علی کے جانے سار. ہمارے یہاں ذرا سی تکلیف پہنچ جائے تو آپ جانتے ہیں نا کیا حشر ہو جاتا ہے، معذرت کے ساتھ صبح شام ہم تو دیکھتے ہیں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، تھوڑی سی تکلیف پہنچ جائے بھائی مولا کے نام پہ تکلیف آ رہی ہے نا، برداشت کر لو. اچھا جب ایسی بات کو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں جب آپ کو تو پتہ چلے گا، بھائی آپ کو کیا پتا کہ ہم نے بھگتا ہے کہ نہیں بھگتا؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ بات؟ یہ باتیں وہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے اعلان کر کر کے بتایا جائے کہ کس نے کیا کیا ہے نا، ایسے نہیں کہتے. نہیں قربانی دے سکتے اس میدان میں نہ بتاؤ، اگر قربانی نہیں دے سکتے نہیں ہو، ختم ہوگی بات. زبردستی تو حسین کسی کو بھی نہیں بلاتا، کربلا میں اپنے انصار کے انہیں آزاد کر دیا تھا کہ جاؤ جس کو جانا ہے چلے جاؤ، یہ زبردستی کا میدان ہی نہیں. لیکن جب دعویٰ کر رہے ہو، شور کر رہے ہو، جب آ رہے ہو تو بھائی پھر پریشانی تو آئے گی نا. کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کے کیمپ میں آ جاؤ تم پر مصیبت نہیں آئے، حسین کے کیمپ میں آ جاؤ مصیبت نہیں آئے؟ آج ساری دنیا میں جو مصیبت ہے بھائی کیوں ہے؟ یہ مصائب اور آلام کیوں ہے؟ اسی لیے تو ہے نا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. تو بھائی نہیں دے سکتے قربانی، نہیں آؤ نا، دور رہو، کوئی بات نہیں. حسین نے کہہ دیا تھا نا ان لوگوں کو، جس کو جانا ہے چلے جاؤ، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں، میں کوئی گلہ بھی نہیں کروں گا، لیکن ایسا تو نہیں کرو کہ دعوے دار بھی بنو اور ذرا سی مصیبت آ جائے تو جناب شور و غوغا بھی شروع کر دو. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خیر جناب، تو کہا کہ میں نے انصاف نہیں کیا، میں زندہ ہوں اور علی اس دنیا میں نہیں رہے. تین بیٹے شہید ہوئے، خود زخمی مجروح، تین زخموں کے نشان ہے جس پہ بینائی چلی گئی ہے اور بہت کمزور ہو گئے. انہی کے بیٹے ہیں ترمہ ابن عدی ابن حاتم. عدی ابن حاتم کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ ذرا سا آپ کو بتا دیں، پہلے بھی کہیں بتایا ہے لیکن اب کیونکہ ترمہ بن عدی کا ذکر کریں تو ہو جائے نا. یہ تو معلوم ہو گیا نا کہ حاتم تائی کے پوتے ہیں، حاتم تائی کے پوتے. حاتم تائی وہ ہے کہ جو زمانے جاہلیت میں جس کا انتقال ہو گیا بنی تائی قبیلے، اس کا نام، اس کے قبیلے کا نام ہے بنی تائی. ابھی کوفے سے خاصے فاصلے پر اجا، الف جیم الف اور پھر وہ مد حمزہ، اجا نام کی بستی جہاں یہ بنی تہ کے لوگ، یعنی باقی ماندہ لوگ، عدی ابن حاتم بھی اسی بستی میں رہتے، سب ادھر آباد تھے، ان کا پورا خاندان وہاں آباد ہو گیا تھا اجا نامی بستی میں، وہیں کے رہنے والے تھے. کوفے آتے تھے کارو تجارت وجارت کے سامان لے جانا، خرید و فروخت اس لیے کے لیے آتے تھے. ابھی بتانے کے کیوں ہم نے کوفے آنے جانے کا ذکر کیا، ابھی ذکر آ جائے گا آگے، لیکن پہلے بتا دیں. تو ترمہ عدی کے بیٹے، ادی حاتم تائی کی. حاتم تائی وہ شخص ہے کہ حضور نے اس کی تعریف کی ہے, حاتم تائی کو برا بھلا کہنے سے روکا, اس کے بارے میں فرماتے تھے کیونکہ اس میں ایک خوبی تھی, صفت الہیہ تھی. وہ کیا تھی؟ جود و سخا, سخی تھا نا. اب آپ دیکھیں نا, حاتم کا معنی سخاوت نہیں ہے, لیکن حاتم تائی اتنا بڑا سخی تھا کہ آج حاتم کا معنی سخی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا حاتم ہے بھائی, ہے نا. حاتم تائی کے پیٹ پہ لات مار دی, اگر کوئی کنجوس کبھی کچھ خرچ کر دے, کوئی بخیل انسان کوئی کچھ ذرا سا خرچ کر دے کہیں, تو کیا کہتے ہیں بھائی, حاتم تائی حاتم کے پیٹ پہ لات. آج حاتم کا معنی سخی ہو گیا, حالانکہ حاتم کا معنی یہ نہیں تھا, لیکن اس نے اتنی سخاوت تھی, اس میں اتنی سخاوت تھی, اس کے نام کا معنی بن گیا, ہے نا. یعنی آج کسی کو سخی کہہ دو بھائی, یہ تو بالکل حاتم تائی ہے بھائی, ہے نا, ایسے کہتے ہیں نا, نام کا معنی بن گیا. تو اس کو کہتے تھے کہ اس کو اللہ نے اس لیے عزت دی کہ اس میں ایک صفت موجود تھی, وہ کیا تھی؟ جود و سخا, یعنی سخی بہت تھا, سخاوت بہت, لوگوں کی مدد بہت کرتا تھا. خیر, تو بنی تھے کہ جب قیدی آئے ہیں مدینے, تو اس وقت یہ جیلے والوں کا یہ سسٹم نہیں تھا, تصور جو آپ ابھی سمجھ, احاطے ہوتے تھے, یعنی چار دیواری بنا دی, وہاں رکھ دیا, دو سپاہی, چار سپاہی, چار غلام پہرا دے رہے تاکہ نکلنے نہ پائے. تو وہاں بنی تہ کے اسیروں کو رکھا تھا, جن میں حاتم تائی کی بیٹی بھی اور یہ بیٹا ادی ابن حاتم, یہ بھی آیا تھا, ادی ابن حاتم بھی آیا تھا. تو مولا کا جب اس احاطے کے پاس سے گزر ہوا, جس کو آپ اس زمانے کا زندان کہہ لیجئے, تو ادی ابن حاتم کی بہن نے آواز دی کہ ابو طالب کے بیٹے, میری بات سنیں, ابو طالب کے بیٹے کہہ کے پکارا, رک گئے مولا کہ ان قیدیوں کے پاس گئے, تو اس نے کہا کہ میں حاتم تائی کی بیٹی ہوں اور میرا بھائی بھی ان قیدیوں میں, آپ اللہ کے رسول سے ہماری سفارش کیجیے. تو یہ سنتے ہی مولا کائنات تیزی سے گئے مسجد نبی حضور کے پاس. ابھی تو آئے ہیں نا قیدی, ممکن ہے کہ میں امکان ظاہر کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس وقت تک اللہ کے رسول کا بھی علم نے بتایا ہی نہیں گیا کہ کون کون قیدی میں ہے. خیر, بہرحال جو بھی رہا ہو, لیکن واقعہ یہ ہے کہ حضور کی خدمت میں مولا کائنات پہنچے, اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ان قیدیوں میں جو بنی تے کے قیدی آئے ہیں, ان میں حاتم تائی کی بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی. فوراً اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ ان کو فوراً آزاد کر دو, ان کے باپ کے احترام میں, ان کے باپ کے احترام میں. یہ حضور کا حضور قانون دے کے گئے تھے کہ آبا و اجداد کی بزرگی احترام اولاد میں جاتا ہے, یعنی عمل کر کر کے بتا رہے تھے کہ اگر کوئی بڑا آدمی ہو, بزرگ ہو قبیلے کا, باعزت ہو, تو خبردار اس کی اولاد کے ساتھ بدسلوکی نہ کرنا. اے مسلمانوں, میں جو کہہ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے کہ اللہ کا رسول عمل کر کے بتا رہے کہ خبردار ایسا نہ کرنا, جو اپنی قوم کے بزرگوں, ان کی اولادوں میں ان کا احترام جاتا ہے, ان کے بزرگوں کے احترام میں ان کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. کیوں بار بار اللہ کا رسول یہ سمجھا رہا تھا, عمل کر کے بتا رہا تھا؟ کم از کم سنت رسول پہ عمل کر لیا ہوتا کہ جب عام ایک بزرگ آدمی جو اسلام بھی نہیں لایا حاتم تائی, اس کا احترام اللہ کے رسول اتنا کر رہے ہیں کہ اس کے احترام میں اس کے بچوں کو آزاد کر رہے ہیں, تو اللہ کے رسول جس نے تمہیں مسلمان بنایا, جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا, جس تاریخ اسے نور کی طرف لے کر آیا, کچھ تو اس کی اولاد کا خیال کر لیا ہوتا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ,
کتنا خیال. خیر, اب یہ سمجھ میں آ گیا جو میں نے پس منظر بتایا, کیوں بتایا تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ترمہ کون ہے, ترمہ ابن عدی. اب آئیے ان کا کریکٹر کیا ہے کربلا. یہ اجا بستی سے آئے ہیں خریداری وغیرہ کے لیے کوفے, اور کوفے کے باہر کے بھی راستوں سے بہت آگاہی ہے ترمہ ابن عدی کو. تو جب یہ ابن زیاد آ گیا اور یہ سارے مسائل کھڑے ہوئے, لوگوں کو معلوم ہوا کہ جناب سید الشہدا بھی آ گئے, تو کل میں نے ایک جماعت کا ذکر کیا تھا, اور وہ نام درست کر لیے, جنادہ ابن جندب میں نے کہہ گیا تھا, جنادہ ابن حارث, جنادہ ابن حارث نام ہے, جنادہ ابن جندب دوسری شخصیت ہیں. تو جنادہ ابن حارث بھی ساتھ ہیں. کس کے ساتھ نکلے؟ وہ جو دو باپ بیٹے, عمر ابن خالد اسدی سیداوی اور اس کا بیٹا خالد ابن عمر ابن خالد سیداوی, جو میں نے کل باپ بیٹوں کا ذکر کیا, نافع ابن ہلال, سعد ان کا غلام, مجمع ابن عبداللہ, یہ سب آئے تھے نا ساتھ, اور ان کا مجمع کے ساتھ ان کا بیٹا, آج خیر اس کا بھی ذکر آ جائے گا ذرا سی دیر میں, اس کا بعد میں ذکر دیں, آئز ابن مجمع ابن عبداللہ, یہ ساری ٹیم جو آئی تھی نا, اس نے جناب ترمہ کو اپنے ساتھ, ان کو راستہ نہیں معلوم تھا, کیونکہ جو معمول کا راستہ تھا نا اس میں پہرا تھا, تو کرفیو لگ گیا تھا نا, سارے ناکہ بندی ہو گئی تھی, کوئی نہیں نکل سکتا باہر, کوئی نہیں آ سکتا, کوئی نہیں جا سکتا. تو ترمہ ابن عدی نے ان کے رہنما بنے کہ میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں, کیونکہ یہ بھی چاہ رہے تھے کہ میں جناب سید الشہدا کے ساتھ جا کر مل جاؤں. عزیب الحجانات, کل میں نے اس منزل کا ذکر کیا, ترما ایک غیر معروف راستے سے ہوتے نا خفیہ راستے, وہاں سے اس پوری ٹیم کو لے کے وہاں پہنچ گئے امام کی خدمت میں. اور پھر میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ حر کے ساتھ رسم مناقشہ بھی ہوا. خیر جب یہ وہاں رکے تو ترما کے پاس سامان تھا, انہی نے اتنی اجازت طلب کی کہ مولا سے کہ مولا آپ مجھے اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں یہ سامان آزرقے کا سامان اپنے نان نفقہ اپنے بچوں کو دے کے واپس آ جاؤں. اجا تک جانا تھا کہ اگر آپ اجازت دیتے تو میں جاتا ہوں ورنہ میں آپ کے ساتھ ہی ہوں. امام نے اجازت دے دی, امام نے کہا جاؤ تم اپنے بچوں کو یہ سارا سامان پہنچا کے. امام جانتے تھے, بہرحال دفتر شہدا میں جس کا نام ہے وہ امام جانتے ہیں, جس کا نہیں وہ بھی جانتے ہیں. جب یہ واپس آئے, ظاہر دور تھا نا شہر ان کا, جب یہ واپس آئے اسی مقام پہ پہنچے عزیب الحجانات کی منزل پر, تو جناب سید الشہداء کی شہادت واقعی یعنی واقعی کربلا ہو چکا تھا. یہ عاشور کے بعد پوچھے, انہیں اسی مقام پہ انہیں خبر ملی کہ واقعی کربلا ہو گیا, سب شہید ہو گئے اور باقی اسیر بنا کے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا. بس اس کے بعد یہ وہاں سے واپس ہوئے اور پوری زندگی پھر انہیں روتے روتے آنکھوں میں اشکوں کے ساتھ گزار دی. ہمیشہ اس بات کا گلا کرتے تھے اپنے آپ کو, اپنے آپ سے گلا کرتے تھے کہ کاش میں سامان پہنچانے کے لیے گھر نہ گیا ہوتا اپنے بچوں کے لیے. اصل میں ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی جلدی سب کچھ ہو جائے گا, اتنی جلدی ختم ہو جائے گا ہمارا. اور پھر یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ لوگوں کو یہ بھی خیال تھا کہ کچھ نہ کچھ کوئی راستہ بیچ کا نکل آئے گا, کوئی نہ کوئی تو راستہ نکلے گا, لیکن راستہ نہیں نکلا. تو ترما ابن عدی کا نام بھی انصار حسینی میں درج ہے, ترما ابن عدی کا الگ سے نام درج ہے کہ کیونکہ نصرت تو کی نا, اتنے ساتھیوں کو مجاہدوں کے لے کے امام کی خدمت تک پہنچا اور آنا چاہتے تھے, نیت تھی. تو آج بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جس کی نیت ہے امام زمانے کی نصرت کرنے کی, انشاءاللہ وہ دنیا سے چلا بھی جائے تو جب امام آئیں گے تو اس کو اٹھایا جائے گا. صلوات بھیجیے محمد. اب آئیے آئس ابن مجمح ابن عبداللہ, جن کے والد کا مجمع ابن عبداللہ کا میں نے کل ذکر کر دیا, آج ان کے بیٹے کا. یہ اسی جماعت میں جو مل کے لڑی ہے نا, جس میں سعد ان کا غلام, ان کے والد کا غلام بھی اس جماعت میں ساتھ ہیں, اور یہ آئس بھی اس آئس ابن عبداللہ آئس ابن مجمع یہ بھی اس کے ساتھ ہیں, اسی جماعت کے ساتھ ہیں. آئس ابن مجمع ابن عبداللہ یہ بھی اس میں اسی جماعت کے ساتھ ہیں, اور ایک ان کے ساتھ اور ساتھی ان کا موجود ہے. یہ تینوں چاروں مل کر لڑے ہیں, اور ان میں سے دو تین کے تو میں نے شہادت کا کل ذکر کر دیا. یہ پہلے حملے میں دست بدست لڑائی میں اندر تک گھس گئے, پھر یہ واپس نہیں آئے. پھر ان کی لاشیں بہت دور سے لانی پڑی تھی, کیونکہ آگے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے. لیکن کیونکہ ان کا بھی الگ سے ذکر ہے اور اتنا ہی ذکر ہے, تو میں نام لینا چاہتا تھا کہ نام ریکارڈ کے اوپر آ جائے ان کا. یہ نام ریکارڈ پر آئیے, آئس ابن مجمع ابن عبداللہ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ لڑتے ہوئے ان کے وجوہ میں بہت آگے تک نکل گئے تھے, باپ کی شہادت پیچھے ہوئی, بیٹے کی شہادت بہت جا کر آگے ہوئی. تو یہ تیسرے آج کا ہو گیا ہمارے شہید. اب دو بھائی, اچھا بھائیوں کا بہت زیادہ ذکر ہے, باپ بیٹے اور بھائی یہ اس کربلا میں بہت سارے جمع ہوئے ہیں. اور دیکھیں ہم میرا خیال ہے کہ پانچ چھ ایسے افراد کا ذکر کر چکے ہیں جو بھائیوں کے ساتھ تھے, اور آج پھر یہ دو بھائی ہیں. عبد الرحمن ابن عروہ ابن حراق الغفار یعنی بنی غفار کے ہیں, اور ان کے بھائی عبداللہ ابن عروہ, عبد الرحمن ابن عروہ اور عبداللہ ابن عروہ ابن حراق. حراق تو ظاہر ہے دونوں کے دادا ایک ہی ہیں, حراق حراق کے پوتے, حراق کے بیٹے عروہ, عروہ کے دونوں بیٹے ہیں. خیر جناب یہ ہیں بنی غفار کے, ان کے دادا حراق مولا کائنات کے ساتھ تمام جنگوں میں مولا کے ہم رکاب رہے, مولا کے غلامی مولا کے سپاہ میں شامل تھے, لڑے زخمی اور بڑے بہادر انسان تھے حراق. ان کے والد کا جلدی انتقال ہو گیا, مولا کے صحابی تو تھے لیکن جلدی انتقال ہو گیا, یعنی عروہ کا, عروہ ابن حراق کا جلدی انتقال ہوا. اور یہ بنی غفار کے, اب جانتے ہیں کہ بنی غفار کی جناب حضرت ابو ذر غفاری, تو بنی غفار کا بھی اس میں حصہ آپ شامل کر دیجیے. بنی غفار کا یہ حصہ ہے کہ ان کے یہ دو جوان, اور یہ بھی ظاہر کے کوفے کے تھے, اور انہیں بھی بیعت کی تھی, بیعت کرنے والوں میں تھے, امام کے ساتھ شامل ہو گئے, راستہ بنا کے آئے اور پہلے سے شامل ہو گئے تھے. عاشور کے دن جب میں جنگ مغلوبہ ہوئی, اس جنگ مغلوبہ نہیں اکٹھا جو حملہ کیا تھا یورش کی تھی, تو اس میں میں وہی نام لیے جا رہا ہوں, کتنے سارے شہید ہو گئے تھے, آدھے سے زیادہ شہید ہو گئے, ایک ایک کا میں تفصیل سے پچھلے سال سے ذکر کیے چلا جا رہا ہوں. تو وہاں یہ دونوں بھائی روتے ہوئے امام کی خدمت میں آئے, تو امام نے ایسے دیکھا, پہلے بھی دو بھائیوں کیسے ذکر کرتا ہوں اس سے ملتا جلتا واقع ہے, لیکن وہ الگ الگ ہیں, وہ دو بھائی الگ ہیں, دو بھائی الگ ہیں. عبد الرحمن ابن عروہ اور عبداللہ ابن عروہ یہ دونوں امام کی خدمت میں حاضر ہیں, اور امام نے فرمایا پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ کہا کہ مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے اپنی جان دیں، آپ کا دفاع کرتے ہوئے جان دیں، کیونکہ امام بھی دفاع کر رہے تھے نا اپنے خیموں کا، آپ کا دفاع کرتے ہوئے. تو امام نے ان دونوں کو اپنے سامنے رکھا، وہ جو جنگ مغلوبہ ہو رہی تھی تو امام کے سامنے آ گئے اور سامنے کھڑے ہو کر امام کے لڑتے رہے، امام کا دفاع کرتے رہے، تیر تلوار سب اپنے اوپر لیتے رہے. اور اس میں یہ اپنے جد کے، اپنے باپ دادا کی بہادری کے قصے جو میں نے کل بھی عرض کیا نا، جوش دلانے کے لیے پڑھتے جاتے تھے، قوم آگے بڑھو، اے غفار کے بیٹو، اے بنی غفار کے بیٹو آگے بڑھو. پھر وہ بنی غفار سے پہلے بنی غفار جس کی شاخ پڑی وہ خندف، کہ اے خندف کے بیٹو آگے بڑھو. خندف کس کے نسل سے چلتے ہیں؟ نزار، حضور کے اجداد میں نزار ہیں. اے نزار کے بیٹو، اے خندف کے بیٹو، اے غفار کے بیٹو آگے بڑھو، اپنی چمک دھار تلواروں سے ان بدکاروں کو ختم. ہاں ہماری یہ جملے تھے کہ بنی غفار جانتے ہیں، غفار کے بیٹے جانتے ہیں کہ اپنی تیز دھار تلواروں سے بدکاروں کو کیسے قتل کیا جاتا ہے، حملہ کرتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ بنی غفار جانتے ہیں کہ کیسے ان بدکاروں کو قتل کیا جاتا ہے. اے شیرو، اے قوم کے لوگوں، آگے لے دو آدمی لیکن بس دھاگ بٹھانے کے لیے، آگے بڑھو اپنی چمکدار تلواروں، اپنی تیز دھار تلواروں اور چمکدار نیزوں سے فرزندان احرار کا دفاع کرو. فرزندان احرار یعنی اہل بیت علیہ السلام کے لیے کہہ رہے ہیں. سالار احرار کہا جاتا ہے نا، احرار آزادگان، حر آزاد کو کہتے ہیں، احرار اس کی جمع ہے، کہ فرزندان آزادگان کا یعنی احرار کے جو بیٹے ہیں، آزادوں کے جو بیٹے ہیں یعنی جناب سید الشہداء اہل بیت، یعنی ان کا دفاع کرو، آگے بڑھو اپنی تیز دھار تلواروں اور چمکدار نیزوں کے ساتھ، دفاع کرو آزادوں کے بیٹوں کا دفاع کرو. یہ رجس پڑھتے جاتے تھے لڑتے، 20 سے زیادہ انہیں واصل جہنم کیے اور نامعلوم کتنے زخمی کیے، پھر آخر کتنے مارتے. بات یہ کہ اگر وہاں کم سے کم جو لشکر بتاتے ہیں 30,000، زیادہ تو نامعلوم کتنا 70,000 بھی ہے اور کتنا 50,000 بھی، بولو 30,000 بھی رکھ لو، تو ہر مجاہد جاتا تھا، اگر 10-20 کو مار کے بھی شہید ہوتا تو ان کے 10-20 کم ہوتے تھے نا، ادھر کا تو ایک کم ہو جاتا تھا، 72 میں سے ایک کم ہو جاتا تھا، ایک اور کم ہو جاتا تھا، ایک اور کم ہو جاتا تھا، ان کا تو پھر بھی ہزاروں کا لشکر باقی رہتا تھا. خیر یہ کیلکولیشن حساب تم پہلے بھی بتا چکے آپ کو. تو یہ دونوں بھائی داد شجاعت دیے اور انہیں آواز دی، جناب سید الشہداء کے فرزند رسول، اب آپ ہم سے راضی ہو گئے؟ امام حسین روتے ہوئے، کیونکہ سامنے، بالکل سامنے، کیا ان کا وہ تھا، آرزو تھی کہ ہم آپ کے سامنے اپنی جانتے ہیں، آپ کا دفاع کرتے ہوئے جانتے ہیں، ہم دور جا کے نہیں لڑنا چاہتے، ہم آپ کے جو آپ پر حملہ کرے گا ہم وہ روکیں. امام دیر تک ان دونوں بھائیوں کے سرانے بیٹھ کر روتے رہے. یہ ہیں وہ انصار جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، بس آج اتنے ہی رکھیں گے. وہ انصار جن کو حسین قدم قدم پر یاد کرتے تھے، قدم قدم پر یاد کرتے، ان کے بڑے بڑے اعزازات ہیں. یہ سب کے سب کربلا میں ایک ساتھ جمع ہے. ان سب کے سر تن سے اتار لیے گئے تھے نا، سر اتار کے لے گئے تھے، بے سر کے لاشیں تھے، یہ سب بے سر کے لاشیں. آئیے آج آپ کو بتائیں کہ تدفین کے وقت ہوا کیا تھا ان کی. تدفین کے وقت یہ ہوا تھا ان تمام انصار حسینی کی کہ سروں پہ، جسموں پہ سر نہیں تھے کسی کے. جناب سید الشہداء کے سر کو، بدن اتھر کو، جسد اتھر کو پہچاننے میں کس نے مدد کی تھی؟ خود امام سید سجاد، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام. آپ ہی نے شہزاد علی اکبر کا لاشا الگ کیا، آپ ہی نے شہزاد علی اصغر کا لاشا الگ کیا، اس لیے وہ سب الگ الگ لاشیں. آپ ہی نے جناب حبیب بن مظاہر کا لاشا اور باقی سب کو ایک جگہ دفنانے، یہ واقعہ ہے کیا تدفین کا. اور یاد رکھیں کہ سر بعد میں لائے گئے، سر بعد میں لا کے ملحق کیے گئے جب اسیر قید سے رہا ہو کر آئے. وہ سروں کی دو تین روایتیں جو میں پڑھتا رہتا ہوں، ایک وہ کوفے میں جو ہے مسجد حنانہ، وہاں مقام ہے کہ پہلے جب کربلا سے لائے گئے تو کوفے سے باہر مسجد حنانہ میں ٹھہرایا تھا قافلے کو، تو وہیں پہ سر رکھے گئے تھے، بعض کہتے نہیں وہیں پہ سر دفنا دیے گئے تھے. یہ بھی ہے مقام ہے، دمشق میں بھی مقام ہے سرائے شہداء کا. اور یہ بھی ہے کہ تمام سروں کو واپس لایا گیا اور واپس لا کے جسموں کے ساتھ ملحق کر کے کربلا میں دفن کیا گیا. اور راسل حسین کی آپ روایت جانتے ہیں کہ قاہرہ کے لیے بھی ہے. یہ میں روایت کی تکرار کیوں کرتا ہوں کہ بعض لوگ اگر کوئی بات دریافت ہو جائے، جیسے جناب ماہم بی بی پر ہم نے بات کی تو لوگوں کا ہوا کہ جناب وہ فلاں جگہ قبر تو فلاں جگہ فلاں جگہ، تو میں ان کو سمجھانے کے لیے کہا کہ بھائی وہ زمانہ تقیہ کا زمانہ ہے، کچھ نہیں معلوم اہل بیت کی نشانیاں کہاں کہاں بکھر گئیں. اور میں نے اس کے لیے مثال دی کہ بتائیے کتنی جگہ سر حسین کی روایت ہے کہ نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اسی طرح جناب ثانیہ زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کتنی روایتیں؟ چار روایتیں جناب، ایک روایت ہے خود جنت البقیع کی, کہاں کی ہے؟ خود جنت البقیع کی. ایک یہ زینبیہ یہاں کی ہے, ایک انقرہ, ایک قاہرہ, چار جگہ کی. کیوں؟ اچھا آئیے اور ایک بات آپ کو دیں, مادر حسنین علیہ السلام خاتون جنت جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ, آپ کے قبر مطہر کہاں ہے بھائی؟ کسی کو معلوم ہے تو بتا دو, کسی کو نہیں معلوم. ہمارے برادران یہ کہتے ہیں کہ جنت البقیع میں جناب فاطمہ بنت اسد کی قبر ہے ہماری نزدیک, اس کو کہتے ہیں دختر رسول کی قبر, لیکن ایسا تو نہیں ہے نا, چھپائی گئی نا. کیوں؟ جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ قبریں کھودنے والے تلاش میں تھے کہ کہاں کہاں قبروں کی بے حرمتی کی جائے. سمجھ میں آگی بات؟ یہ پورا جنت البقیع اجاڑا تھا, صرف دشمنی اہل بیت میں, سب کی قبریں اجاڑ کے بیٹھ گئے, جن کی اجاڑنا نہیں چاہتے تھے وہ بھی اجاڑ دی انہوں نے. تو اس لیے سمجھ میں آیا کہ کیوں چھپا چھپا کے رکھا جاتا تھا, کہ اگر کہیں بے حرمتی ہو رہی ہے تو انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی چھپا کے رکھا ہے, پتہ نہیں یہ ہے کہ نہیں ہے. نہیں بات, تو اس لیے ایسی زبان نہ کھلا کریں خواہ مخواہ کی بعض معاملات میں, جن معاملات میں ویسے تو آپ بڑے محقق بنتے ہیں تمام لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن ذرا سا غور بھی تو کر لیا کریں اس زمانے کے حالات پہ, معاملات پہ, کہ کہاں کہاں کتنی روایتیں کس کس ہستی کے بارے میں موجود ہیں, ذرا سا وہ دیکھ لیا کیجیے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ وہ تاریخ ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی, اسیروں کو لے جایا گیا, 12 کو یا 13 کو کوفے لے جایا گیا, اور جس طرح سے لے جایا گیا تھا وہ بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ پسر سعد نے یہ حکم دیا تھا کہ اسیروں کے قافلے کو شہدا کے لاشوں کے درمیان سے گزارا جائے. جب یہ بیبیوں کے ناقے گنج شہیدا سے گزرے ہیں تو بیبیاں قابو تھوڑی رکھ سکی, اپنے آپ کو ناقے سے پھینکنا شروع کیا تھا, اپنے آپ کو گرا رہی تھی نیچے, اور ثانیہ زہرا نے بھی بھائی کے لاشے پہ اپنے آپ کو گرا دیا تھا, زمین پہ گرا دیا تھا, پچھاڑے کھا رہی تھی. اس طرح سے گئے 12 کو 13 کو صرف لاشیں پڑے ہیں میدان میں. یاد ہے نا بنی اسد سے عہد لیا تھا, ایک عہد لیا تھا کہ ہماری لاشوں کو دفنا ضرور دینا, ان کی خواتین سے عہد لیا, ان کے بچوں سے عہد لیا. کیوں؟ جانتے تھے جناب سید شہدا کہ حالات کیا ہوں. ایسا وحشتناک منظر دیکھے تھے نا, ایسی جنگ دیکھی تھی کہ بنی اسد کے لوگ خوف کے مارے گھروں سے نکلتے ہی نہیں تھے, نکل ہی نہیں رہے تھے, ایسے وحشتناک منظر دیکھے, نہیں چاہتے نہیں تھے کہ نکلے اور مارے جائیں. خواتین جمع ہوئی, یہ 13 محرم کا آج کی تاریخ میں خواتین جمع ہوئی, آپس میں گفتگو کی کہ بھائی اب چلا گیا نا, چلا گیا ہمارے ساتھ کا لشکر, دیکھو حسین کا لاشا بے گورو کفن پڑا ہے, شہدا کے لاشے بے گورو کفن, ہم نے وعدہ کیا تھا, ہمارے مردوں نے وعدہ کیا تھا, چلو چل کے لاشوں کو دفنائیں. اپنے مردوں کے پاس آئیں, اٹھو تم نے وعدہ کیا ہے, حسین کا لاشا, فرزند رسول کا لاشا پڑا ہے صحرا میں, یہ الگ بات ہے کہ خاک کے کربلا اڑ کر کفن بن گئی تھی, یہ الگ بات ہے, لیکن پڑا ہے نا اس کو دفنانا ہے. مردوں نے عورتوں کو ڈانٹ ڈانٹ کے گھروں میں بٹھایا کہ ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا, کیا چاہتی ہو بیوہ کر دی جاؤ, کیا چاہتی ہو تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں, بیٹھ جاؤ آرام سے, خوف کے مارے نہیں نکلتے. پھر عورتوں نے میٹنگ کی آپس میں کہ دیکھو یہ مرد تو ڈر گئے, مگر فرزند رسول نے ہم سے بھی تو وعدہ لیا تھا, حسین کی بارگاہ میں سب کا عہد و پیمان ہے, سمجھ گئے, مردوں کا بھی ہے, عورتوں کا بھی ہے, معصوم بچوں کا بھی ہے, عہد و پیمان یاد رکھنا, یہ صرف پڑھنے کی اور سننے کی بات نہیں ہے, یہ قیامت تک کے لیے عہد ہے حسین کا کہ جب مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو گے جان مال اولاد سب سے گزرنا پڑے گا, ایسے نہیں. لہذا کہ ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا حسین سے کہ اگر مرد نہیں جا سکے تو ہم جائیں گے, ہمارے بچوں نے بھی تو وعدہ کیا تھا, طے پایا کہ بچوں کو جمع کر لو, بچے جمع ہوئے, بچوں سے کہا دیکھو ہم نے بھی وعدہ کیا تم نے بھی وعدہ کیا, تو ڈر گئے, مر تو ڈر گئے, ہمارا ساتھ دو, آؤ چل کر حسین کے لاشے کو دفنائے. بس تیار ہوئی خواتین, چادریں سر پہ لیں, کدال بیلچے لے کر, اور بچے ان کے ساتھ, اور یہ چلے گنج شہیدا کی طرف دفنانے کے لیے شہدا کے لاشے. اب جو مردوں نے دیکھا کہ ہماری عورتیں لاشیں دفنانے جا رہی ہیں تو اب ان کی غیرت جاگ اٹھی, اگر ہماری موجودگی ہماری عورتوں نے لاشیں دفنائے تو قیامت تک کے لیے ذلت کا داغ لگ جائے گا, ننگوار کا داغ لگ جائے گا کہ ان کی عورتوں نے, مرد زندہ تھے, ان کی عورتوں نے لاشیں دفنائے, تو بس ان سے گوارا نہ ہوا, اپنی عورتوں کا اس طرح میدان میں جانا, اپنے ہتھیار باندھے گھروں سے دوڑے, اپنی اپنی عورتوں کے ہاتھ پکڑے کہ بیٹھ جاؤ, اب ہمیں کوئی خوف نہیں, گھروں میں بیٹھ جاؤ, اب چاہے کچھ بھی ہو جائے مار دیے جائیں, ہم فرزند زہرا کا لاشا دفنائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ جملہ جب میں کہتا ہوں تو مجھے فوراً خیال آتا ہے کہ ان مردوں کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ چادروں میں ان کی عورتیں گھروں سے باہر آ جائیں, میدان میں جا کے لاشا دفنائیں. یہی تو رونا ہے سید سجاد کا, یہی تو غم ہے جو بار بار جناب سید سجاد پکارتے تھے, شام شام شام. قتل ہو جانا, شہید ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی سید سجاد کے لیے, سید سجاد کا امتحان اتنا بڑا تھا کہ سید سجاد کے سامنے رسول زادیوں کو قیدی بنا کر ناکوں میں بٹھا کے بازاروں میں نامحرموں کے بجمے میں پھرایا جا رہا تھا. بس عزاداران حسین یہ پہنچے, ادھر سے امام زندان سے پہنچے اعجاز کی صورت میں, شہدا کے لاشیں دفنا دیے گئے. آج تک اب تو خیر ہجوم کروڑوں کا ہوتا ہے, آپ تلاش نہیں کر سکتے, لیکن طریقہ یہی ہے. بنی اسد کا قبیلہ جب بھی آتا ہے نا اسی انداز میں آتا ہے, عصر عاشور آپ پہچان یوں نہیں پائیں گے کہ اب لاکھوں کروڑوں کا مجمع ہوتا ہے, لیکن اگر آپ قریب کھڑے ہوں اور کئی گھنٹے اپنے وہاں پہ صرف کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اب یہ بنی اسد کا قبیلہ ہے. تو بنی اسد کا قبیلہ اسی انداز میں آتا ہے آج تک, سوائے اس زمانے کے جب یہ ان کے لیے پابندی تھی, کوئی نہیں آ سکتا تھا, کربلا بند تھی زائرین کے لیے, صدام ملون کا زمانہ. اب کچھ دن بعد مجھے ڈر ہے کہ صدام کے لیے بھی نہ لڑنا شروع کر دیں گے. اس کو ملون کیوں کہہ رہے ہو؟ صدام کو ملون, سارے ملون تو تمہارے لیے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, ان کا سارا انہیں کا درد ہے. خیر اب میں مصائب کے باب میں کہاں وہ ذکر لے کر آ گیا, تو بس یہ صدام کے زمانے میں آپ کے نہیں آ سکے. تو جب ہٹی ہے پابندی, جب پہلی بار آئے تو دیوانوں کی طرح آئے تھے, بنی اسد کے لوگ اسی طرح آئے تھے, آگے آگے مرد, پیچھے عورتیں, سب سے پیچھے بچے, کدال, بچے کدال, پھاوڑے, بیلچے لیے ہوئے آوازیں لگاتے ہوئے آتے تھے. اور پہلے بھی اسی تھا, آج بھی یہ انداز ہے. عین الحسین, عین ابنا الحسین, اے حسین کہاں ہے, اے حسین کے بیٹو کہاں ہو, دیکھو ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں اور ہم شرمندہ ہیں. حالانکہ ہزاروں لوگ ان کے قتل کیے گئے اس دور میں, باس پارٹی کے دور میں, لیکن اپنے شہیدوں کا گلہ نہیں کر رہے تھے. جب یہ زری کے پاس پہنچے تو گلہ کر رہے تھے اپنے آپ, اب خود اپنی شکایت لے کر آئے تھے کہ ہم شرمندہ ہیں حسین, کہ ہم اتنے سال تک تجھے پرسا دینے کے لیے نہیں آ سکے, تیرا ماتم کرنے کے لیے نہ آ سکے. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلب ينقلبون بار الها بحق محمد وعلى محمد. ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرما لے, اپنی حاجات اپنے امام زمانہ کے توسل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. عزاداران حسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, جو مومنین عزادار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا, ان سب کو صحت کاملہ وعدلہ دا. بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا, اس ناچیز اس گناہگار کو بھی شامل کر لیجیے گا. اللہ نے بڑا کرم کیا ہے مجھ پہ, لیکن اسی کا حکم ہے کہ دعا ہر حال میں مانگتے رہو. دعا مانگنا خود عبادت ہے, اس لیے دعا مانگتے رہا کیجیے. میری مجھے بھی دعا میں شامل کر لیجیے. پروردگار ان تمام مریضوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. جو اسیر ہیں بحق اسیران کربلا, سب کو رہائی عطا فرما. جو لاپتہ ہیں معبود, ان کی مدد فرما, ان کے گھروں تک, ان کے وارثوں تک ان کو پہنچا دے. معبود یہ جو سازشیں ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, اہل بیت کے غلاموں کے خلاف ہو رہی ہیں, مذہب اہل بیت, مذہب حقہ کے خلاف ہو رہی ہیں, معبود سازش کرنے والوں کو اس کی طرف ہی یہ واپس سازشیں پلٹا دے. معبود جو یہ سازشیں کر رہے ہیں ان کی طرف ان کی سازشوں کو واپس پلٹا دے. ہمارے شہروں میں, ہمارے ملک میں امن و امان قائم رکھ. بار الہا بار الہا, ہمیں بردباری, تدبر اور شجاعت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہا ہمیں ثابت قدم رکھنا, ہمیں استقامت دے. ماضی کی طرح ہر میدان میں جس طرح تو نے ہماری غیبی مدد کی ہے اور اپنی زمین پہ اپنی آخری حجت کے ذریعے ہماری مدد کی, معبود آج بھی ہم گناہگار تیری بارگاہ میں فریاد لے کر آئے ہیں. معبود غیب سے ہماری مدد فرما. ہمارا وارث امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہماری مدد کرے. تمام علماء عالم مراجع الزام کا سایہ پروردگار ہمارے سروں پہ برقرار رکھنا. ہم اس قابل نہیں, اس قابل بنا دے جب تیری آخری عزت کا ظہور ہو ہم اس کے ادنا سے سپاہیوں میں شامل ہوں. تعجیل فرما ظہور امام زمانہ. میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے, تمام شہدا کے لیے, برادر نیاز حسین رضوی کے مرحومین, آل جاوید زیدی صاحب کے مرحومین, وقار حیدر زیدی صاحب کے مرحومین کو شامل کر کے ایک بار سورہ فاتحہ, تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.